حالات ہیں۔ ایک ظاہر ہے دہشت گردی کا چیلنج ہے، چاہے وہ لشکر طیبہ ہو یا طالبان یا آئسس، یہ سب ایک ہی سلسلے کی کڑی ہے، اور میرے خیال میں اس سے اتفاق رائے قائم ہوتا ہے۔
دوسری جانب، بھارت میں انسانی حقوق کی پامالی پر امریکی سینیٹروں کی جانب سے حالیہ تنقید پر پوچھے گئے سوال پر بھارتی پارلیمان کے ممبر بے جینت پانڈا نے محتاط جواب دیا۔
ہمارے نظام میں خرابیاں ہیں، بالکل ہیں، ہمیں کئی چیلنجز درپیش ہیں، لیکن ہر گزرتے سال اور دہائی کے ساتھ ہم شاید بہتر ہو رہے ہیں۔
We are probably getting better.
اور پھر یہ کہ کیا بھارت آنے والے دنوں میں امریکہ کا اتحادی ہوگا یا شراکت دار؟ اس پر سابق بھارتی سفیر بی پارتا سارتھی کا کہنا تھا۔
ظاہر ہے جب آپ کے دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں تو اسٹریٹجک معاملات میں تعاون بھی بڑھتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ تعاون کسی ملک کے خلاف ہے۔
بھارتی وزیر اعظم نریندرا مودی کا دورہ امریکہ اپنے اختتام کو پہنچا، لیکن اس دورے کی باز گشت ابھی واشنگٹن میں سنی جا سکتی ہے۔ آنے والے دنوں میں دیکھنا یہ ہے کہ بھارت اور امریکہ اس بڑھتی شراکت داری کو جنوبی ایشیا کے دوسرے ممالک کے اعتبار سے کیسے متوازن بنائیں گے۔ امان اظہر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ڈاکٹر رسول بخش رئیس، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کل ایک اعلی امریکی وفد نے بھی پاکستان کا دورہ کیا، اور پاکستان کے حکام نے خاص طور پر ڈرون حملے کے حوالے سے اور بھارت کے ساتھ امریکہ کے بڑھتے ہوئے تعلقات کے حوالے سے جن تحفظات کا اظہار کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے؟
میرا خیال یہ ہے کہ یہ دورہ بالکل متوقع تھا کہ ہمیشہ سے جب پاکستان کے خدشات بڑے ہیں امریکہ کی تازہ پالیسی جنوبی ایشیا کے حوالے سے، تو ہم نے دیکھا کہ وہاں سے نمائندے پاکستان آتے رہے ہیں اور پاکستان کو یقین دہانی کراتے رہے ہیں، لیکن دونوں جانب سے پھر حسب معمول شکایات کا تبادلہ بھی ہوتا ہے اور دفاع بھی ہوا۔ میرا خیال یہ ہے کہ معاملہ کافی سنجیدہ ہے، کہ جس انداز سے امریکہ اور ہندوستان کے تعلقات بڑھ رہے ہیں اور ہندوستان اپنے پنجے افغانستان میں گھا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی راہداری کا ایک سے فریقی معاہدہ طے پایا ہے ایران، افغانستان اور ہندوستان کا، تو پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ کی ہندوستان کو اس سلسلے میں پشت پناہی وہ تمام قربانیوں کے خلاف ہے جو پاکستان نے امریکہ کے ساتھ تعاون دینے کے سلسلے میں دی ہیں، خصوصی طور پر جو رد عمل پاکستان کے معاشرے میں افغانستان کی جنگ کے حوالے سے ہوا ہے، اور پاکستان کی تین چار مختلف حکومتوں نے ہمیشہ امریکہ کا ساتھ دیا ہے، تو یہ وہی مایوسی ہے جو پاکستان میں طاری ہے۔ جب پہلی روس افغانستان جنگ ختم ہوئی تھی اور امریکہ نے کہا تھا اچھا ہم تو جا رہے ہیں، یہ آپ کا معاملہ ہے، آپ جانے، یہ آپ کے مہاجرین جانے، آپ مجاہدین جانے، تو وہی سلسلہ جاری رہا، اور وہ جو افغانستان کو اس طرح سے چھوڑ کے چلے جانا تھا، وہاں پھر سیکورٹی ویکیوم، طالبان کا آنا اور طالبان تحریک کا جنم لینا، اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب امریکہ کی طاقت وہاں ناکام ہوئی اسی لحاظ سے کہ وہاں افغانستان میں امن اور استحکام قائم کر سکے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ میں وہاں اضافہ ہو رہا ہے، تو مزاحمت کی جنگ ہے، ان کو ہندوستان بھی امریکہ بھی یہ کہتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے، اور اگر یہ دہشت گرد عوام کے ساتھ نہ جڑے ہوتے تو اس طرح سے ان کو کامیابیاں نہ ہوتی کہ افغانستان کے بہت بڑے حصے پر ان کا اثر رسوخ ہے، تو ظاہر ہے کہ جب معاملات افغانستان کے خراب ہوتے ہیں تو سارا ملبہ پاکستان پہ ڈالا جاتا ہے، یہ دیکھیں یہ آپ کی کوتاہیاں ہیں، آپ کی کمزوریاں ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا۔ تو پاکستان میں میرے خیال میں کہ موجودہ صورتحال میں ایک گہرا اور وسیع تر تعلقات کا ہونا امریکہ اور پاکستان کے درمیان میں مجھے ذرا مشکل نظر آ رہا ہے۔
ڈاکٹر زبیر اقبال، امریکہ کا جو موقف ہے اس خطے کے سلسلے میں کہ پاکستان، ہندوستان، افغانستان کے درمیان مفاہمت ہونی چاہیے، دیر پا قیام امن کے لیے ضروری ہیں چیزیں، لیکن پاکستان کے نزدیک دو تین ایشوز، خاص طور پر ڈرونز کا ایشو یا یہ کہ نیوکلیئر گروپ میں شمولیت کا گروپ ایشو، یہ بڑے امپورٹنٹ ہے، لیکن امریکہ کا موقف بڑا واضح ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ امریکہ کی پاکستان کی شکایات کس حد تک بجائیں؟
اس سے پہلے کہ میں اس پہ کچھ عرض کروں، مجھے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جو ڈاکٹر رئیس صاحب نے کہا ہے بالکل درست فرمایا ہے اور میں ان کے ساتھ پوری طرح سے تعاون کرتا ہوں. اچھا، اب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں تک امریکہ کی پالیسی چینجز کا معاملہ ہے اور جہاں تک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اناؤنسمنٹ کا جو معاملہ ہے، وہ ایک بڑا پرفنٹری قسم کا معاملہ ہے، اس میں کوئی خاص اہمیت نہیں دینی چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ امریکہ کا اسٹریٹجک انٹرسٹ بدلتا جا رہا ہے. جب سے ایشیا کی طرف پیوٹ ہوا ہے، امریکہ اپنے پارٹنرز ڈھونڈ رہا ہے جو ان کے لیے لانگ ٹرم اسٹریٹجک انٹرسٹ سپورٹ کر سکتے ہیں. اس میں ہندوستان شامل ہے، اس میں ایسٹ ایشین ممالک شامل ہیں. مشکل یہ آ جاتی ہے کہ ایسی کنڈیشن میں آپ ایک بڑی ریالٹی کو بھول جاتے ہیں، وہ یہ کہ ساؤتھ ایشیا جو ہے، جس کی 2 بلین کے قریب پاپولیشن ہے، وہ آئندہ 10-15-20 سال کے لیے ایک بہت اہم اکنامک زون بن جائے گا، اور دنیا کی جو گروتھ ہے وہ بڑی حد تک اسی علاقے سے نکلے گی. اگر ایسے علاقے میں آپ یونٹی پیدا کرنے کی بجائے آپ کچھ ملکوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور کچھ ملکوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسٹیبلٹی پھیلتی ہے. جیسے وہ انسٹیبلٹی پھیلے گی تو اس سے آپ کے جو اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں وہ کمزور ہو جائیں گے. تو اس کو دیکھتے ہوئے امریکہ کو یہ چاہیے ہے کہ جب وہ سپورٹ کرتا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان آپس میں مل کے بیٹھیں اور بات کریں، تو پھر ایک کنکریٹ قسم کی پروپوزل دینا ضروری ہوتا ہے کہ وہ کیسے ہوگا اور اس میں امریکہ کا کیا رول ہوگا. صرف یہ کہہ دینا کہ ان کو مل کے بات کرنی چاہیے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے کہ جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے، افغانستان اب بیسیکلی یہ کہنا چاہیے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے ایز اے اسٹریٹجک انسٹرومنٹ. نہ تو وہ اب کسی پراکسی جنگ کے لیے امریکہ یا دوسرے ممالک کے لیے اہمیت رکھتا ہے، اور وہاں پر 10-15 سال کے ایکشن کے بعد یہ امید رکھنا کہ ڈیوریبل قسم کا وہاں پر امن آ جائے گا، وہ بھی ذرا غلط بات ہے. تو ایسی کنڈیشن میں ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ کیا پاکستان اور ہندوستان اور ایران اور دوسرے ممالک جو ہیں، ان کا جو ریلیشن شپ پیدا ہو رہا ہے، کیا وہ افغانستان کی بیسس پہ ہو یا کسی اور سبسٹانٹیو بیسس پہ ہو. اگر امریکہ اور دوسرے ممالک سبسٹانٹیو بیسس کے بجائے افغانستان کے پرزم سے دیکھیں گے تو یہ بات آگے نہیں بڑھے گی. اس لیے امریکہ کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس کے نیشنل اور گلوبل آبجیکٹیوز کیا ہیں، لانگ ٹرم آبجیکٹیوز کیا ہیں، اور کس حد تک شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز جو ہیں وہ ان کے لانگ ٹرم آبجیکٹیوز کو کنٹرڈکٹ کرتے ہیں، اور کس طرح ریزالو کرنا چاہیے. یہ ابھی تک معاملہ سیٹل نہیں ہوا. امریکہ میں ایسے متعلق باتیں ہو رہی ہیں، لیکن امید یہ کی جا سکتی ہے کہ یہ جب تک نیا پریزیڈنٹ نہیں آ جائے گا اس کے متعلق آگے پیش رفت نہیں ہوگی.
ڈاکٹر رسول بخشے صاحب، سمجھتے ہیں کہ جب گورنمنٹ چینج ہوگی، یہاں پر نیا پریزیڈنٹ آئے گا، تو صورتحال کچھ تبدیل ہوگی؟
میرا نہیں خیال کہ ہمارے تعلقات، میرا خیال یہ ہے کہ جو الائنسز ماضی میں رہی ہیں وہ تعلقات شاید پھر دوبارہ امریکہ کے ساتھ ترتیب نہیں پا پائیں گے، اور پاکستان کو جو مایوسیاں ہوئی ہیں امریکہ کی قیادت کی طرف سے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ، اور حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ F-16 کا معاملہ، کہ انہوں نے وعدہ کیا سب کچھ ٹھیک ہو گیا، لیکن وہاں کی ایڈمنسٹریشن نے ابھی تک تو ناکام نظر آتی ہے کہ وہ پاکستان کو F-16 دلوانے میں. اور دیکھیے اس کا ایک ماضی بھی ہے کہ 1980s میں ہم نے تو 700-800 ملین ڈالر ادا بھی کر دیے تھے، اور وہ ہمیں واپس گندم کی بوریوں کی صورت میں واپس ہوئے، اور وہ F-16 نہیں ملے جن کے لیے ہم نے پیمنٹ بھی کر دی تھی. تو آپ یہ دیکھیے کہ بالکل کھلے تضادات ہیں، کہ ہمیں اپنا نہ نیٹو الائز بھی سمجھتے ہیں، اور ہم نے بہت قربانیاں بھی دی ہیں، کیونکہ یہ اس قسم میں سلوک کرتے ہیں تو اعتماد کیسے ہوگا. تو یہ ڈپلومیٹک انداز میں پاکستان یہی کہتے رہے گا کہ ہم آپ کے ساتھ دوستی چاہتے ہیں، دوستی ضرور رہے گی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اعتماد جو ایک اسٹریٹجک الائنسز کے لیے ضروری ہے وہ مجھے مستقبل قریب میں پیدا ہوتا نظر نہیں آتا. اور وہاں پہ صدر کسی کوئی بھی آ جائے، اب میں سمجھتا ہوں ہلری کلنٹن ہے یا ڈونلڈ ٹرمپ ہے،
تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا.
ڈاکٹر زبیر اقبال, آپ اس انالیسس سے اتفاق کرتے ہیں؟
بڑی حد تک جب تک کوئی نیا پریزیڈنٹ اور جب تک وہ اپنی پوزیشن کو کلیئر نہیں کرتا بہت مشکل ہے کہ آپ کچھ کہہ سکیں, ایک تو بات یہ ہے. اور دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ جہاں تک اس ریجن کا تعلق ہے اس کے متعلق جو امریکن پالیسی گئی ہے وہ یہ کہنا چاہیے ایچڈ ان سٹون ہے, تو اس کو کمزور یا بدلنے کے لیے بہت سے کام کرنے پڑیں گے. اس کے لیے سب سے اہم کام جو ایک ملک پاکستان جیسا کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ڈومیسٹک کنڈیشنز کو امپروو کریں. آپ کی ڈومیسٹک اکانومی اگر بہتر ہوتی ہے, اگر ڈومیسٹک پولیٹیکل اسٹیبلٹی بہتر ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کانفیڈنس بلڈنگ ہو جاتی ہے تو دو کام ہوتے ہیں. ایک تو ٹیررزم کا جو اثر ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ جسٹیفیکیشن, وہ جو ایکسکیوز ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ آپ کی فورن پوزیشن اسٹرینتھن ہو جاتی ہے. جیسے آپ کی فورن پوزیشن اسٹرینتھن ہوتی ہے آپ زیادہ انفلوئنس کر سکتے ہیں. یہ دیکھیے 200 ملین کا ملک, اس کو چاہیے کہ 200 ملین ملک کے حساب سے اپنے آپ کو پریزنٹ کرے. اگر نہیں کرے گا تو مشکلیں رہیں گی اور دنیا آپ کے لیے انتظار نہیں کرے گی. تو اس لیے ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ انٹرنلی آپ اپنی پوزیشن کو اسٹرینتھن کریں. جب آپ کی انٹرنل پوزیشن اسٹرینتھن ہو جائے گی اور اسٹیبلٹی پیدا ہو جائے گی جس کی وجہ سے سسٹینیبلٹی نظر آئے گی, تو پھر دوسرے ممالک خاص طور پہ امریکہ کسی اور طریقے سے سوچیں گے. یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے, یہی کرنا بہت ضروری ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال آپ کا, ڈاکٹر رسول بخشی صاحب دونوں صاحبان کا. ہم ایک بریک لیں گے جس کے بعد پھر ہم اپنے اگلے موضوع کی جانب جائیں گے.
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیا صاحبہ, کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں.
Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism.
Pakistan ka pura ka pura focus sirf ye hai ki Bharat Pakistan ko jang mein talab kar sakte.
Ghair janibdar behas.
Ke Raymond Davis ka waqia hua Pakistan ke andar. Saadi adalatein, saadi azad hai ki hamari adalatein chahe adalaton ka faisla tha.
پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے اس کا تعلق.
انڈیپینڈنٹ ایونیو واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ.
ویلکم بیک سامعین. جیسا کہ آپ گزشتہ دنوں خبروں میں سنتے رہیں کہ پاکستان میں تمام تر کوششوں کے باوجود خواتین کے خلاف تشدد میں اضافہ ہی سے نظر آتا ہے. حکومت بھی کوششیں کر رہی ہے کہ اس سلسلے میں اقدامات کیے جائیں, پرائیویٹ آرگنائزیشنس بھی کوششیں کر رہی ہیں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ حالات کچھ زیادہ قابو میں نہیں آ رہے ہیں. دوسری جانب ایسا بھی محسوس ہوتا ہے جیسے تشدد کا رجحان بڑھ رہا ہے بعض لوگوں میں. آپ کو کل کا بھی ایک واقعہ یاد ہوگا کہ ٹیلی ویژن پر ایک انالسٹ اور ایک سینٹ کے ممبر کے درمیان لڑائی جھگڑے ہوئے. اس کے علاوہ بھی پروگراموں کے دوران جھگڑے ہوتے ہیں. عام زندگی میں ہر طرف ایسا لگتا ہے کہ جیسے تشدد کا رجحان ہے. اسی بارے میں ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ تو اس وقت تو ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب برقی صاحب جو کہ ماہر نفسیات ہیں, ڈاکٹر حارث برقی, اور ہمارے ساتھ تو فرزانہ باری صاحبہ ہوں گی جو کہ ویمن ایکٹیوسٹ ہیں. ان سے ہم گفتگو کریں گے. ڈاکٹر برقی, یہ بتائیے کہ جو اس وقت نفسیاتی کیفیت ہے بحیثیت قوم وہ کیا ہے اور کیوں اس میں اتنی تبدیلی نظر آتی ہے آپ کو؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہماری قوم جو ہے نا یہ ڈیوائڈیڈ, سب ڈیوائڈیڈ ہے ایٹ ڈفرنٹ ڈائمینشنز. آپ کو پتا ہے ایتھنک لیول پہ, سیکٹیرین لیول پہ, اس کے علاوہ کلاس لیول پہ, ڈفرنٹ لیول پہ یہ ڈیوائڈیڈ ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں یہ ڈویژن ہوئی کیوں ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھٹو کو ہینگ کیا گیا تھا اور اس کے بعد ضیاء الحق کا زمانہ آیا تھا تو اس کے بعد ایک افغان وار شروع ہوئی, اس میں ایک خاص طبقے کو بہت زیادہ پیٹرنائز کیا اور وہ طبقے کے پاس ان کو بندوق دی گئی. اور اس کو صرف ضیاء الحق نہیں بلکہ وہ جو ریگن صاحب اس وقت تھے ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا, جو کہ انہوں نے آؤٹ سورس کی اپنی تمام جنگ کہ خود تو نہیں لڑنا لیکن ان طبقوں کو آگے کیا جائے اور وہ لڑے اور آگے اپنے سوویت یونین کو شکست تھے. اب اس کے بعد جنگ ختم ہوئی, انہی کا رخ ہماری طرف ہو گیا, تو جن کی مائٹ از اے رائٹ والی صورتحال جو ہے وہ سامنے آ گئی, وہ لوگ چونکہ طاقتور تھے اور لوگ ان کو آئیڈیلائز بھی کرنا شروع ہو گئے تھے اور ان کو ہمارا میڈیا بھی بڑا سپورٹ کرتا تھا اور حکومت بھی سپورٹ کرتی تھی. نتیجہ یہ نکلا کہ جو اسٹرانگ اور ہاکش لوگ تھے وہ لوگوں کے نزدیک ایک آئیڈیل بن گئے اور اسی اپروچ کو لوگوں نے فالو کرنا شروع کر دیا. اور جب یہ دیکھا کہ ہاں بھی بندوق ہر چیز کا حل ہے تو انہوں نے ہر چیز کا علاج جو ہے وہ اس طریقے سے کرنا شروع کر دیا کہ مارو اور زبردستی اپنے برانڈ آف اسلام کو لوگوں پہ اپلائی کرو. تو اس وجہ سے ہمارے ملک میں ایک بہت زیادہ ایک اینگر, اور پھر ادھر سے ہم نے دیکھا کہ سندھ میں لنگوسٹک لیول پہ ادھر بہت سپورٹ کی گئی تاکہ دوسرے سندھی جو تھے پیپلز پارٹی وغیرہ کے اس کو کیا جائے, سپریس کیا جائے, ان لوگوں میں بھی بہت زیادہ اینگر آ گیا. کمپیریٹولی تھوڑا سا پنجاب کا, یہ جو ہمارا سینٹرل پنجاب کا ایریا تھوڑا بہتر رہا, سدرن پنجاب میں بھی اس چیز کا زور بہت بڑھ گیا کشمیر جہاد کے چکر میں. تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہم ڈیوائڈ ہونے کے بعد سب ڈیوائڈ ہوتے گئے, کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ایتھنو سینٹرزم, کہ جناب آپ سب کٹھے ہیں تو آپ کی طبقہ ترقی کرتا ہے. لیکن ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں زینو سینٹرزم, کہ مطلب دنیا بہت دشمن ہے اور اس لیے آپ کے اندر اتحاد رہنا چاہیے. ہمارے ہاں ہوا یہ کہ لوگوں نے ڈویژن سب ڈویژن زینو سینٹرزم کے لیول پہ ہوئی, کہ ہر بندہ کہنا شروع ہو گیا کہ یہ میرا چھوٹا طبقہ ہے اس کو فلاں سے ڈر ہے, جیسے جی شیعہ کو جناب ایل ڈی سے ڈر ہے, ایل ای ڈی کو جناب دیوبندی سے ڈر ہے, مطلب اس قسم کی ڈویژن ہونی شروع ہو گئی. تو یہ ڈویژن اس حد تک بڑھتی گئی کہ چونکہ نام یا الیکشن ہوئے پارٹیز کو انہوں نے بین کر دیا پولیٹیکل پارٹیز کو, تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکل رہا تھا جو آپ کے سامنے آئے گا. یہ چیز سٹارٹ ہوئی ریگن کی پالیسی سے اور یہ ہمارے جو ہے معاشرے تک آپ کے سامنے یہ پہنچ گئی ہے.
اچھا فردانہ باری صاحبہ جی بتائیے, ہم گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر حارث برقی صاحب سے پاکستانی قوم کی سائیکی کے بارے میں, یہ جو خاص طور پر خواتین کے خلاف تشدد کتنی کوششیں ہو رہی ہیں, ہر سطح پر آپ بھی ظاہر ہے بہت ایکٹیو ہے اس معاملے میں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ قابو میں نہیں آ رہا عورتوں کے خلاف تشدد, کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟
جو ماحول ہے, جو سوسائٹی کے اندر ڈیولپمنٹ ہے, جو اسٹیٹ ہوتی ہے اس کی
فرزانہ باری صاحبہ میں معافی چاہتا ہوں, آپ فرزانہ باری صاحبہ آپ کی لائن بہت خراب ہے, آپ بند کیجیے, ہم دوبارہ آپ کو ڈائل کرتے ہیں, آپ کی آواز کٹ رہی ہے بہت زیادہ. جی آپ بند کر دیجیے. برقی صاحب ان دا مین ٹائم وہ لائن پر آتی ہیں, آپ یہ اور مجھے بتائیے کہ ایک اختصار کے ساتھ کہ اس صورتحال کو درست کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جانے چاہیے.
یہ سب سے پہلے ہمیں دو تین لیول پہ کام کرنا پڑے. پہلے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جو ہمارے ورلڈ کی اسٹیبلشمنٹ ہے جس کو امریکہ لیڈ کرتا ہے, اس میں جو ہاکش پالیسیز والے ہیں اگر وہ رہیں گے, اگر خدا نہ خواستہ اس وقت ٹرمپ خدا نہ خواستہ الیکٹ ہو جاتا ہے تو یہ ملک پوری دنیا ایک جہنم میں چلی جائے گی, اس بڑی جہنم سے بھی جو کہ ہم نے بش سینئر اور جونیئر کے دور میں بھی دیکھی ہے. اگر ہماری ہلری جی جاتی ہے, میں سپورٹ نہیں کر رہا لیکن پکی بات ہے دنیا بہت بہتر ہو جائے گی. پھر اس کے بعد ہمارا جو ملک ہے پاکستان ہے اس میں جو ڈوش اور لبرل لوگ ہیں یہ اب آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں, ڈیموکریسی چل رہی ہے اور اس وقت تک کچھ نہ کچھ ایک جو ایکسٹریمسٹ ایٹیٹیوڈس ہیں ان کے خلاف ایک پبلک اوپینین بن رہی ہے. جب یہ پبلک اوپینین اسٹرانگ ہو جائے گی تو پھر آپ دیکھیں گے لوگوں میں یہ کم ہو جائے گا, کیونکہ آپ دیکھیں جیسے لوگوں میں پروٹیسٹ ہوتا ہے ایک عورت کو جلایا جاتا ہے یہ پروٹیسٹ پہلے نہیں ہوتے تھے, تیزاب کردگی کے متعلق وہ خبریں نہیں ایسے آتی تھیں, سب کچھ ہوتا تھا, لیکن اب لوگوں میں ایک شعور آ رہا ہے. اگر یہی ٹرینڈ جاری رہتا ہے, لیکن میں پھر بھی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں اگر خدا نہ خواستہ ٹرمپ صاحب آ جاتے ہیں تو یہ سارا کا سارا ٹرینڈ ریورس ہو جائے گا.
اچھا فرزانہ باری صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اچھا وہ ان کو ملانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کی لائن مل رہی ہے. اچھا دوسری تیسری بات کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اس سلسلے میں؟
اس کے علاوہ میں بتا رہا تھا نا کہ ہمارا جو آپ دیکھیں کیسے ہمارے سامنے اگر ہم غور سے دیکھیں کہ یہ کس طرح چیزیں ڈیوائڈ اور سب ڈیوائڈ ہوئی, اس کے پیچھے یہ ہوا کہ آپ کے سامنے خاص فرقوں کو آگے لایا گیا, ڈیموکریسی کو کچلا گیا. اب ڈیموکریسی واپس آ جائے, پھر ہمارا جو کورسز تھے سلیبس تھے, ایک زمانے میں میٹرک وغیرہ میں ایک زیادہ جو ہاکیش قسم کے لوگ تھے ان کو بہت زیادہ یولوجائز نہیں کیا جاتا تھا, بہت زیادہ ان کی پریز نہیں. لیکن 77 کے بعد جو کورسز بنے ہیں, جو سلیبس بنے ہیں, اس میں منورٹیز کو بہت برا دکھایا گیا, کرسچنز کو,
ان کی درستگی ہونی چاہیے. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ہمارے ساتھ جی فرزانہ باری صاحبہ کی لائن مل گئی. جی محترمہ, آپ فرما رہی تھی خواتین کے بارے میں تشدد کے حوالے سے.
جو خواتین کی طرف رویے ہیں نا, ان کا تعلق تو اوور آل جو سوسائٹی کے اندر لوگوں کے رویے ہوتے ہیں, رجحانات ہوتے ہیں, جس کا تعلق یہ ہے کہ سوشل آپ کی جو معاشرتی سماجی جو کانٹیکسٹ ہے, اور پھر یہ کہ ریاست اور شہریوں کے جو کا تعلق ہے اس سے یہ سب جڑے ہوئے ہیں. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اوور آل مطلب ہماری سوسائٹی کے اندر جو ایک ٹرینڈ ہے انتہا پسندی کا, یو نو تشدد کا, انٹالرنس, آپ ہر چیز مطلب جو ہے وہ ایک اس کے لیے کانفلکٹ ریزولوشن اگر آپ نے کوئی بھی کرنا ہے تو اس کے اندر آپ نے وائلنس کا استعمال, اور پھر یہ کہ اسٹیٹ جو ہے وہ بالکل نان فنکشنل ہے, آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے وہ بالکل نہ تو وہ میرٹ بیسڈ ہے, اس کے اندر کرپشن ہے, وہ صرف کھڑا ہوتا ہے جو ایک طاقتور ہے اس کے ساتھ. تو ایک بریک ڈاؤن آف رول آف لا بھی ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اس طرح کا جو غیر صحت مندانہ رجحانات ہوتے ہیں, جو ایک مجرمانہ ذہنیت ہوتی ہے, اس کے لیے یہ بڑا کنڈیوسیو انوائرمنٹ ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ مطلب جو عورتوں کے خلاف تشدد ہے جو گھریلو سطح پہ بھی بہت بڑھ رہا ہے, تو اس کو سمجھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ جوں جوں ہماری سوسائٹی کے اندر بے روزگاری بڑھ رہی ہے, مردانگی کے جو ہمارے روایتی تصورات ہیں وہ ٹوٹ رہے ہیں کیونکہ آدمیوں کے پاس نوکریاں نہیں ہیں, تو ایک احساس سے بیگانگی جب ہے تو اس کے اندر مردوں کا یہ کہ وہ اپنی مردانگی کے اظہار کے لیے جو اپنے سے جو وہ سمجھتے ہیں کہ جو کمزور ہے, اور خاص طور پہ ان کی گھروں میں ان کی عورتیں بیوی کی شکل میں بیٹی کی شکل میں, تو وہ ان کے اوپر اپنا کنٹرول کر کے یا ان پہ تشدد کر کے وہ اپنے ہونے کا بھی یقین
اور اپنی مردانگی کا احساس دلاتے ہیں.
تو یہ وہ ساری غیر صحت مندانہ رجحانات ہیں جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ خواتین کے خلاف جو ہے وہ تشدد جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, کیونکہ گھروں کے اندر جو گھر کے اندر مرد ہے وہ بھی اس پہ تشدد کر رہے ہیں, جو ریاست کے ریاستی ادارے ہیں, ابھی آپ دیکھیں کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی جیسی آرگنائزیشنز جو کہتی ہیں کہ بیویوں کو ہلکی پھلکی مار جو ہے وہ جائز ہے, شور کر سکتا ہے, وہی آپ کی عدالتیں اور آپ کی پولیس ہے جو کہ بالکل تحفظ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ سارا اور پھر پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ دیکھیں, وہ جو پارلیمنٹیرین خواتین ہیں ان کے لیے جو زبان استعمال کرتے ہیں وہ اس بات کا ریفلیکشن ہے کہ وہ عورتوں کو کوئی ان کی حیثیت نہیں سمجھی جاتی. اور ابھی آپ کو پتا ہے کہ ریسنٹلی جو ماروی سرمد صاحبہ جو ایک بڑی نون ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہے, جس طرح ایک ملا تو اس کو کہنا نہیں چاہیے, میں سمجھتی ہوں کہ وہ حماد اللہ جو بالکل میں ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ بالکل اس کا
کیا جی ہاں وہ رجحانات جو ہیں تشدد کے جی
غیر مہذب اور غیر انسانی جو ان کا مطلب ایک ورچولی وہ اس نے نہ صرف مانوی کے ساتھ بہت نازیبا زبان استعمال کی بلکہ اس کو مارنے کی کوشش کی.
اچھا یہ بتائیے مجھے جی
وہ ایک سینیٹر ہے تو یہ سارے اگر آپ چیزیں دیکھیں تو آبویسلی یہ سوسائٹی کے اندر مطلب عورت کو بالکل سمجھیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اس کی غلامانہ حیثیت ہے اور جو چاہے اس کے ساتھ جو مرضی کر لے.
یہ بتائیے مجھے میں ذرا سا آپ کو روکوں گا جی
بہت تشدد بڑھ رہا ہے
میں یہاں روکوں گا. یہ بتائیے مجھے کہ اس سلسلے میں قانون سازی بھی ہوئی ہے کوششیں بھی ہو رہی ہیں حکومت کی سطح پر بھی پارلیمنٹ کی سطح پر بھی اور نجی سطح پر بھی لیکن ان کے نتائج کیوں نہیں آ رہے؟
دیکھیں قانون سازی جو ہے وہ ایک ضروری چیز ہے وہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے لیکن اس پہ عمل درآمد جن اداروں نے کرنا ہوتا ہے. دیکھیں حالات کو بدلنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے کہ ایک تو قانون جب بن جائے تو اس کے اوپر عمل درآمد تو وہی ریاستی اداروں کا کام ہے نا کہ آپ کی پولیس آپ کی جوڈیشری وہ جو ہے افیکٹو ہو. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے آپ قانون بناتے ہیں مثال کے طور پہ اگر عورتوں پر تشدد کے حوالے سے قانون بنا ہے تو ان لوگوں کو امپاور کیا جائے کہ وہ جو ان کی لیگل انٹائٹلمنٹ ہے وہ اس کو کلیم بھی کر سکے اس کو حاصل بھی کر سکے. اب ظاہر ہے کہ ایک عورت جو تشدد کے خلاف خفا اگزامپل وہ اس سے نکلنا چاہتی ہے تو اس کو اس سے نکلنے کے لیے اس کو ایک لائر بھی چاہیے اس کو اس تشدد والی سچویشن سے نکلنے کے لیے کوئی شیلٹر بھی چاہیے کوئی اس کو کاؤنسلنگ بھی چاہیے کوئی اس کو کل کے لیے سپورٹ بھی چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو کے اپنے آپ کو یا اپنے بچوں کو لے کر جن کو وہ نکلی ہوگی. تو وہ تو آپ نے ایک ڈس امپاورڈ لوگوں کے لیے اگر آپ ایک قانون بنا دیں گے تو وہ اپنی قانونی جو ان کی انٹائٹلمنٹ ہے وہ ان کو خود بخود تو نہیں مل سکتی. تو دونوں طرف سے ہم ناکام ہیں, نہ ریاست وہ سپورٹ دے رہی ہے اور جن کے لیے قانون بنایا جا رہا ہے وہ اس میں بے اختیار ہیں. وہ خواتین
عمل نہیں کرا سکتی بالکل صحیح.
اس سیکشن آف سوسائٹی کو آپ نے اتنا پسماندہ رکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے رائٹ جو ہے اس کو نہیں
حاصل نہیں کر سکتے. اچھا ڈاکٹر برقی ایک بہت اختصار کے ساتھ یہ بتائیے کہ یہ جو صورتحال ہے خاص طور پر خواتین کے سلسلے میں تو کیا خواتین پر بھی اس کا نفسیاتی رد عمل ہو رہا ہے اور اس طرح سے فیملی کا جو اسٹرکچر ہے خاندان کا جو ڈھانچہ ہے وہ برباد ہو رہا ہے؟ بہت اختصار کے ساتھ, میرے پاس بہت کم وقت ہے.
دیکھیں جی بات یہ ہے کہ فیملی اسٹرکچر تو یہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں میں بھی ایک بغاوت کا ایلیمنٹ ساتھ آ رہا ہوتا ہے. خواتین میں ایک سائڈ پہ ایک لبرل گروپس ہیں وہ بھی اپنی لوگوں کو بتا رہے ہیں عورتوں میں شعور تو آ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو گروپس ہیں وہ بھی ان کے اوپر اپنا انفلوئنس ہو رہے ہیں مردوں کے اوپر اور وہ مزید اپنے آپ کو سختی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو یہ کنفلکٹ کا لیول جو ہے یہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. تو اب انلیس تو یا تو عورتوں کے اندر کوئی انکم لیول کسی طریقے سے بڑھایا جائے جابس کریٹ کی جائیں تو یہ ممکن ہے کہ وہ جب فائنینشلی اٹانومس ہوں گی تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ تشدد کے جو رجحانات ہیں وہ کم ہوں گے. وگرنا جیسے بےروزگاری بڑھتی جا رہی ہے اور عورتیں اندر ہیں اور تو پھر تو بہت ہی مشکل ہے کہ ہم چیز کو ریورس کر سکیں.
بہت شکریہ ڈاکٹر حارث برقی آپ کا اور محترمہ فردانہ باری صاحبہ آپ دونوں صاحبان کا. ہم ایک بریک لیں گے جس کے بعد پھر اپنے اگلے موضوع کی جانب چلیں گے.
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیا صاحبہ کیا اس کی وجہ اسلامو فوبیا ہے؟ کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں.
Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism.
پاکستان کا پورے کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ میں مطلق نہ کر سکے.
غیر جانبدار بحث.
ریمیٹینس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر, کہاں تھی عدالتیں, کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں, کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟
پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے اس چیز کا تعلق.
انڈیپینڈنٹ فیملی واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ.
ویلکم بیک. صاحب، وہ پاناما لیکس کی تحقیقات کا معاملہ تعطل میں پڑا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ حکومت اور حزب اختلاف کے 6-6 ارکان پر مشتمل ایک پارلیمانی کمیٹی، جسے گزشتہ ماہ مقرر کیا گیا تھا، 2 ہفتوں میں معاملے کی تحقیقات کے واسطے کمیشن کے ضابطے کا وضع کرنے کا کام سونپا گیا تھا، اور کئی اجلاسوں کے بعد بھی وہ کسی نتیجے پر پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوئی، اور دونوں فریق اس ناکامی کا الزام ایک دوسرے پر عائد کر رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ پورا معاملہ تعطل میں پڑ گیا، اس لیے کہ اب تو کافی وقت گزر گیا، الزامات اور جوابی الزامات کا سلسلہ جاری ہے، لیکن ٹھوس کام کوئی نہیں ہو رہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ ممتاز تجزیہ کار پروفیسر سجاد نصیر صاحب ہیں۔ پروفیسر صاحب، یہ بتائیے کہ حزب اختلاف جتنے زور و شور سے پاناما لیکس کی تحقیقات کے لیے مطالبہ کر رہی تھی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ دونوں جانب سے سنجیدگی نہیں ہے زیادہ، یہ کیا وجہ ہے اس کی؟
دیکھیے جی، پاناما لیک کا ہنگامہ تو کوئی 2 ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے،
جی
جاری ہے، اور پہلی کاوش جو تھی وہ حکومت کی طرف سے تھی کہ انہوں نے ٹی او آر بنوا کے سپریم کورٹ بھجوا دیے، سپریم کورٹ نے وہ ٹی او آر واپس کر دیے، اس کے بعد وزیر اعظم کی سرجری کا مسئلہ آ گیا، اور اس دوران میں یہ ٹی او آر پارلیمنٹری کمیٹی جو تھی وہ قائم کی گئی کہ کس طریقے سے کوئی افہام و تفہیم کے ساتھ ایک کمیشن کے ٹرمز آف ریفرنس جو ہیں وہ بن سکیں،
جی،
لیکن ظاہر ہے کہ وہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے اور معاملہ جوں کا توں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نیچرل جسٹس کا پرنسپل ہوتا ہے، اس میں جو ایکیوزڈ ہوتا ہے، اچھا وہ اپنے ٹرمز آف ریفرنس یا ٹی او آر جو ہے، اچھا وہ پروپوز نہیں کرتا ہے نہ سجیسٹ کرتا ہے، لیکن اس سلسلے میں حکومت اور حکومت کے نمائندے جو ہیں، اچھا وہ ٹی او آر پہلے انہوں نے بنائے جو کہ واپس ہوئے، اب ایک پارلیمنٹری کمیٹی بن گئی اس میں کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ جو ہے وہ بیٹھ کے مذاکرات کر رہے ہیں، لیکن جو نیچرل جسٹس کا پرنسپل ہے، اچھا اس میں یہ تو نہیں ہوتا کہ ایکیوزڈ جو ہے اس کو پارٹیسپیٹ کرایا جائے کہ وہ ٹی او آر جو ہیں وہ مشاورت کے ساتھ ڈٹرمن کرے۔ تو پہلا میں سمجھتا ہوں مسئلہ یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دونوں پارٹیز جو ہیں، اپوزیشن اور گورنمنٹ جو ہے، اچھا وہ 2 اپوزٹ پریمس سے آرگیو کر رہے ہیں اپنا کیس،
جی،
ان کی کوشش یہ ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے، اچھا اس کے خلاف انکوائری جو ہے یا تفتیش جو ہے وہ نہ ہو، اپوزیشن بزد ہے
کہ انہی کے خلاف ہو،
تفتیش جو ہے وہ پرائم منسٹر کی
خلاف ہو
چاہیے، اس کے بعد دوسروں کا احتساب ہونا چاہیے، جی۔ اب معاملہ وہاں لٹکا ہوا ہے اور اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی صورتحال میں جو چیز لیگل ہے اور پاکستان میں جو اکاؤنٹیبلٹی کا تاریخ ہے، اچھا وہ کوئی خوش آئند نہیں ہے، کیونکہ کبھی کوئی مسئلہ کمیشنز یا انکوائری کمیٹیز کے ذریعے حل نہیں ہوا ہے، اور جب اس سلسلے میں جبکہ پرائم منسٹر خود ایکیوزڈ ہیں اور ان کی فیملی جو ہے وہ ایکیوزڈ ہے، تو اس سلسلے میں تو کوئی کمیشن یا حکومتی ادارے جو ہیں، اچھا وہ اس قسم کی معاونت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے جس سے کہ کوئی نتیجہ اخذ ہو سکے۔ دونوں کو میرے خیال میں یہ بات پتا ہے، اور اپوزیشن جو ہے، اچھا اس کے اندر دراڑیں ہیں، اے این پی لے لیں، این کیو ایم لے لیں، اچھا یہ لوگ جو ہیں کہنے کو تو اپوزیشن میں ہیں، اور جب پیپلز پارٹی، اب پیپلز پارٹی جو ہے، اسفند علی یار جو ہیں، ان کے خلاف کرپشن کے بے شمار کیسز ہیں، کہتے تو وہ یہ ہیں کہ ہاں پرائم منسٹر کا ہو، اس کے بعد سب کا احتساب ہو، لیکن لائن کلیئر نہیں ہے اپوزیشن۔ آ جا کے پی ٹی آئی ایک رہ جاتی ہے جو کہ سٹینڈ لے رہی ہے، فرم ہے، لیکن اس دفعہ وہ چونکہ پرانی ڈسی ہوئی ہے، تو اس لیے کوشش وہ یہ کر رہی ہے کہ اگر اپوزیشن کے ساتھ مل کے اگر کوئی محاذہ رائی ہو تو وہ زیادہ بہتر ہوگی، لیکن اس میں معاملات جو ہیں وہ کوئی رخ اختیار ابھی تک نہیں کر رہے ہیں۔
اچھا ایک بات یہ بتائیے جی، ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کا جو سپریم کورٹ ہے یا پاکستان کا جو جسٹس سسٹم ہے، اس نے بھی اس سلسلے میں کوئی واضح اقدام نہیں کیا ہے۔ ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی عدالتیں جو ہیں وہ سو موٹو کر دیتی تھیں ماضی میں، یہ دیکھنے میں آیا ہے، لیکن یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے جس میں اس وقت پورا ملک ایسا لگتا ہے کہ ایک بالکل ڈیڈ لاک پہ آیا ہوا ہے، دونوں جانب سے ایک ہی صورتحال ہے. جی
جہاں تک جو عدلیہ کا تعلق ہے تو وہ جس کا آپ نے ذکر کیا سوو موٹو چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ وائن کی بوٹل پہ بھی لے لیا تھا چوہدری افتخار صاحب نے, اچھا یہ وہ موومنٹ کے ذریعے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی ریسٹوریشن سے جو مومنٹم آیا تھا, اچھا وہ مومنٹم پہ پولیٹیکل طریقے سے بہت سارا کام ہوا, لیگلی اسینشلی آن میرٹ چیزیں جو تھیں وہ شاید نہیں ہوئی ہیں, لیکن ایک تاثر جو تھا وہ یہ عام پرسیپشن کے لیول پہ تھا کہ جی جوڈیشری ایکٹیویزم میں ہے اور پرو ایکٹیو ہے اور جہاں بھی کوئی گڑبڑ ہوتی ہے اچھا وہ ایکشن دیتی ہے, لیکن وہ دور گزر گیا. اب جو جوڈیشری کا صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جب دھرنا بھی ہوا 126 دن کا تو جوڈیشری نے کوئی انٹروین نہیں کیا, سامنے ان کے دھرنے ہو رہے تھے لیکن 126 دن تک ایک کیپٹل پیرالیسس کا شکار تھا, نان فنکشنل کیپٹل تھا لیکن جوڈیشری نے انٹروین نہیں کیا. دوسری امید رکھی ہوئی تھی کہ شاید آرمی انٹروین کر جائے, آرمی نے بھی انٹروین نہیں کیا, نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ دھرنا جو تھا وہ ختم ہو گیا. اب عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں اور آئس لینڈ کے پرائم منسٹر کا کہ 10% وہاں لوگ باہر آ گئے اور ان کا کیس بھی سملر ہے اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور میں بھی 10% لوگ جو ہیں وہ لے کے باہر آؤں گا اور ایک دھرنا قادری صاحب 17 تاریخ کو دینے جا رہے ہیں جس میں کہ کیو لیگ والے اور شیخ رشید صاحب جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم پارٹیسپیٹ کریں گے, عمران خان کی پوزیشن ابھی اس معاملے میں کلیئر نہیں ہے. تو بات میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ لائن بٹوین لیگل اینڈ پولیٹیکل بڑی تھن ہوتی ہے, تو ہمارے ہاں چونکہ معاملات جو ہیں وہ لیگل طریقے سے کمیشن کے طریقے سے انکوائری کمیٹی کے ذریعے سے کبھی طے نہیں ہوئے ہیں, ہمارے ہاں عام طور پہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ریزولو یا ریزولوشن تو اس کو نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ ہے کہ وہ ہمیشہ پولیٹیکلی ہوتی ہیں, تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ کیا موبلائز کر پائیں گی اور لوگوں کی پارٹیسپیشن اتنی انشور ہو جائے گی کہ گورنمنٹ جو ہے, اور میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا سٹانس کیا ہے. اگر تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ کھل کے سامنے آتی ہے اور زرداری صاحب کا بیگیج جو ہے اس کو ڈس اون کرتی ہے اور دلاول جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ طریقے سے پیپلز پارٹی کو ریوائیو اور ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں, تو اس صورت میں تو تھوڑا سا امید کی کرن نظر آئے گی کہ پیپلز پارٹی شاید, کیونکہ اس وقت لیڈ رول جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے لیکن خورشید شاہ کی پوزیشن جو ہے بلاول کی پوزیشن جو ہے وہ
مختلف ہے جی,
اور زرداری صاحب جو ہیں وہ پیچھے سے وہ دم ہلاتے ہیں ان کی, تو یہ اس قسم کا کنفیوژن ہے. تو لیگلی تو یہ سیٹل ہونے کا نہیں ہے معاملہ, یہ معاملہ پولیٹیکلی سیٹل ہوگا لیکن اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ پولیٹیکل فورسز کی الائنمنٹ جو ہے وہ کس طرح ہوتی ہے, کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے یہ 2 مہینے ہو گئے ہیں,
پروفیسر صاحب گورنمنٹ
جو ہے وہ پتہ نظر نہیں آتی, فنکشنل نہیں ہے, تو اس ڈس فنکشنل اسٹیٹ جو ہے اس میں کیا پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ اتنا مومنٹم گین کر لیں گی کہ
ایک بات بہت اختصار کے ساتھ یہ بتائیے کہ آپ کیا فورس ہی کرتے ہیں, یہ ٹی او آرز بن جائیں گے آنے والے دنوں میں یا یہ کہ یہ ڈرائیگ ہوتا رہے گا معاملہ, بہت اختصار کے ساتھ.
میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جی اس پہ کوئی اگریمنٹ یا رضامندی نہیں ہو پائے گی, یہ ڈیڈ لاک ہی رہے گا اور پھر دوسرا طریقہ آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ کس طریقے سے اس مسئلے کو دیکھا جائے پرکھا جائے اور حکمت عملی جو ہے وہ کس طریقے سے وضع کی جائے, اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اپوزیشن جس میں کہ لیڈ رول پیپلز پارٹی کا ہے اور پی ٹی آئی, یہ 2 جماعتیں اگر یہ فیصلہ کر لیتی ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی جو ہے وہ آ سکے گی اور موجودہ حکومت پہ بے شمار قسم کا پریشر جو ہے وہ جنریٹ ہو جائے گا.
بہت شکریہ پروفیسر سجاد نصیر صاحب. اگلا جو ہمارا سیگمنٹ میں ہم گفتگو کریں گے سندھ کے بجٹ کے بارے میں, ہمارے ساتھ 2 ماہرین ٹیلیفون لائن پر ہیں, ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.
میرا نام شہناز عزیز ہے, میں وائس آف امریکہ کے اردو سروس کے پروگرام میری کہانی کی میزبان ہوں. جب آپ کسی کہانی کے امپیکٹ کی بات کریں تو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ فرد کی بات کریں, کسی ادارے کی, یا معاشرے پر مجموعی اثر کی. ان کہانیوں کی وجہ سے بہت سے غریب بچے اب بہترین اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں, بہت سے لوگوں کا علاج ہوا ہے, بہت سے ایسے نابینا افراد دوبارہ دیکھنے کے اہل ہو گئے جنہیں کم خرچ سرجری کی ضرورت تھی, اور بہت سے گھروں میں فاقوں کی جگہ خوشحالی نے لے لی. ایسی ہی ایک کہانی دادو کے ایک گاؤں کے امداد علی گوپان کی ہے. امداد کو جوانی میں
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا, 12 سال کا تھا, تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی کرنٹ لگاتے.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو, ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے.
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے, لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں, urdu.feedback@voanews.com.
ویلکم بیک. سندھ اسمبلی میں 850 ارب سے زیادہ کا صوبہ سندھ کا بجٹ پیش کر دیا گیا ہے, جسے اپوزیشن نے مسترد کر دیا ہے. اس موقع پر بجٹ پیش کرتے ہوئے سندھ کے وزیر خزانہ مراد علی شاہ نے کہا,
میں بحثیت سندھ کی دوسری بڑی قومی جماعت کے نمائندے کے اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی اپنی تمام اپوزیشن کی اتحادی جماعتوں کے بیاف پر سندھ کا یہ موجودہ بجٹ اسے عوام دشمن قرار دیتے ہیں.
اس سے قبل یہ تھے خواجہ اظہار الحق جو اپوزیشن کے لیڈر تھے. اس سے قبل مراد علی شاہ نے بجٹ پیش کرتے ہوئے جو وزیر خزانہ ہے کچھ یوں اظہار خیال کیا تھا.
I will just end my speech with the concluding remarks. I thank the members of this house for patiently listening to my speech. The ones who made a noise unfortunately could not hear what I said, and so we are the ones at the disadvantage, not the others who have listened to the speech.
ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اس وقت موجود ہیں جناب سہیل صاحب جو کہ ٹاپ لائن سیکیورٹی کے چیف ایگزیکٹو ہیں, اکنامسٹ ہیں, اور ڈاکٹر ہمارے ساتھ تو موجود ہیں جناب توصیف احمد صاحب کراچی سے. پہلے میں سہیل صاحب آپ سے پوچھوں گا کہ یہ جو بجٹ پیش ہوا ہے اور جسے اپوزیشن نے مسترد کر دیا ہے ایم کیو ایم نے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بجٹ کس قسم کا ہے, کس نوعیت کا ہے, اور اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟
بجٹ نظر آتا ہے کوئی آؤٹ آف باکس سولوشن والی کوئی بات نہیں کی گئی ہے. پچھلے سال بھی اسی طرح کا بجٹ پیش کیا تھا سندھ حکومت نے اور اس کو اپوزیشن نے ریجیکٹ کیا تھا. البتہ 3 ایسی چیزیں تھیں جس کا فوکس تھا کہ اس بجٹ میں ہوں گی یا ماہرین دیکھ رہے تھے. اس میں سب سے امپورٹنٹ تھا ایگریکلچر پہ, چونکہ فیڈرل نے ایگریکلچر کو بہت مراد دی تھی. ایگریکلچر سندھ میں بھی بڑا متاثر ہوا ہے پچھلے سال, مگر اس کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے. دوسرا جو پراپرٹی کی قیمتیں ہیں پاکستان میں, بالخصوص کراچی سندھ میں, وہ کئی گنا بڑھ چکی ہیں, جس کی وجہ سے ایک آفیشیل ان آفیشیل جو قیمتیں ہیں اس میں بہت بڑا گیپ ہو گیا ہے. اس پہ کچھ توقعات تھیں کہ اس میں منیمم ریٹس ہیں ان کو ریوائز کیا جائے, کوئی ٹیکسیشن بڑھایا جائے, وہ بھی نہیں کیا گیا. اور تیسرا ایک بہت پرانا پاکستان کا مسئلہ ہے ایگریکلچر کا, جو صوبوں کے اندر آتا ہے, کیونکہ ایگریکلچر پاکستان میں ٹیکس تو ہے مگر ٹیکس کلیکشن نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہ جو 3 چیزیں تھیں جس کا ماہرین اور ہم بھی بغور انتظار کر رہے تھے, اس پر مراد علی شاہ نے اپنی بجٹ تقریر میں کچھ نہیں کہا.
ڈاکٹر توصیف احمد, یہ فرمائیے کہ جو ریجیکٹ کیا ہے اپوزیشن نے, خاص طور پر ایم کیو ایم نے, خواجہ اظہار الحق نے جو کچھ کہا آپ نے اس کو بھی سنا ہے, کیا یہ صرف پولیٹیکل بیسس کے اوپر ہے یا یہ اس کے کوئی واقعی ویلڈ ریزن سے؟
میرا خیال ہے یہ جو ان کا بجٹ ہے یہ روایتی بجٹ ہے, اور
جو سندھ کی صورتحال ہے اس کے مطابق یہ پورا نہیں اترتا. سندھ میں شہری اور دیہی علاقوں کے درمیان ایک فرق ہے, اور کیونکہ دیہی علاقوں کے لوگوں کی حکومت ہے تو اس لیے یہ سب زیادہ محسوس ہوتا ہے. اب تعلیم کے بجٹ کو دیکھ لیں, اس میں لکھا گیا ہے کہ 70 میں خواتین کی یونیورسٹی بنے گی, مگر حیدرآباد کے لوگوں کا جو بہت پرانا مطالبہ ہے یونیورسٹی بنانے کا, اس کا ذکر اس دفعہ بھی بجٹ میں نہیں ہے. جب آپ ہر شہر میں یونیورسٹی بنا رہے ہیں تو آخر حیدرآباد میں بھی بننی چاہیے. پھر دوسرے ملازمتوں کا مسئلہ ہے, انہوں نے 50,000 ملازمتوں کا اعلان کیا ہے, 10,000 شاید کراچی کی نہیں ہے, مگر یہاں پہ گورننس اور میرٹ کا مسئلہ بنتا ہے کہ وہ کیسے تقسیم ہوں گی. پولیس کے بارے میں تو یہ خیر اخبارات میں خبریں شائع ہوئی تھی کہ فوج کے نمائندے ہوں گے, ایئر ایجنسیز کے نمائندے ہوں گے تو وہ مانیٹرنگ کریں گے, مگر باقی محکموں میں جو ملازمتیں ہیں کیا وہ میرٹ کی بنیاد پہ ملیں گی؟ کیونکہ پھر پبلک سروس کمیشن بظاہر تو خود مختار ہے مگر عملاً تو خود مختار نہیں رہا, اور اس سے کرپشن کے بڑے الزامات ہیں. پھر ایک مسئلہ کراچی شہر کا ہے, یہاں کے ٹرانسپورٹ کی صورتحال کا ہے. اب تک حکومت سندھ نے کبھی سیریس نہیں لیا پچھلے 8 سال میں کراچی کے پبلک ٹرانسپورٹ کے مسئلے کو. ابھی 2 دن پہلے انہوں نے 4 میل لمبی بس سروس چلانے کا اعلان کیا ہے, جو بہت جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, نہ کوئی انڈر گراؤنڈ ٹرین کا مسئلہ اس کے بارے میں کوئی بات ہے, نہ ماس ٹرانزٹ کے بارے میں. تو یہ وہ مسائل ہیں جس سے لگ رہا ہے کہ بڑھیں گے. پھر ایک اور مسئلہ سندھ کے اندر, جیسا کہ ہمارے ماہر کہہ رہے تھے, رہی ٹیکس کا ہے, اور ایک اور مسئلہ ہے کہ انٹیریئر سندھ میں غربت بڑھ رہی ہے
جی,
اور یہ غربت بڑھنے کی بہت ساری وجوہات ہیں. تو غربت کے خاتمے کے لیے صوبے کی طرف سے کوئی اعلان نہیں. پھر ایک اور بات یہ ہے کہ بجٹ اس وقت آیا ہے جب نیشنل فائنانس ایوارڈ نہیں آیا. بظاہر یہ وفاقی حکومت کی نااہلی ہے اور ان کے اپنے مسائل ہیں کہ انہوں نے بجٹ سے پہلے مالیاتی ایوارڈ کا اعلان نہیں کیا. تو صوبوں کی جو آمدنی بڑھنی چاہیے تھی نئی صورتحال میں, خاص طور سے سندھ کا جو کلیم ہے, سندھ میں گیس کے ذخائر بڑھنے اور پورے ملک میں فراہمی کی وجہ سے, تو وہ آمدنی نہیں بڑھ سکی. تو ظاہر ہے وہ بھی ایک خسارہ ہے. تو مجموعی طور پہ یہ ویسے ہی بجٹ ہے جیسے 7 سال کے میں آتا رہا. بہرحال سرکاری ملازمین کی اچھی خبر ہے کہ وفاق کے علاوہ بھی ان کی تنخواہیں 10% بڑھ جائیں.
سہیل صاحب, بہت اختصار کے ساتھ ایک بات یہ بتائیے کہ ظاہر ہے کہ سندھ کے جو دیہی علاقے ہیں ان کی ترقی زیادہ امپورٹنٹ ہے. کراچی تو آلریڈی کافی ترقی یافتہ شہر ہے, تو اگر وہاں پر زیادہ بجٹ ایلوکیٹ کیا گیا تو اس میں کوئی قباحت ہے؟ سہیل صاحب,
ہمیشہ سے رورل پارٹی رہی ہے کمپیئر ٹو پی ایم ایل این جو اربن ہے, تو ایک سینس بنتا ہے کہ رورل اور دیہی علاقوں میں زیادہ اقدامات کیے جائیں, زیادہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کی جائے. اس کے باوجود بھی جو فنڈز اویلیبل تھے پچھلے سال بھی ترقیات کے منصوبوں کے لیے 200 ارب سے زیادہ مختص کیے گئے تھے, وہ سندھ حکومت نے 100 ارب بھی نہیں کر سکی ہے. تو آئی تھنک اگر سندھ حکومت کو تھوڑا سا آنے والے الیکشن کا خیال ہوگا تو وہ اس دفعہ جو اپنا ایلوکیشن ہے, چاہے وہ دیہی علاقوں میں ہو یا شہری علاقوں میں ہو, اس کو بڑھانا پڑے گا اس سال اور اگلے سال, ورنہ 2018 کے الیکشن میں ان کی ساتھ متاثر ہو سکتی ہے.
بہت شکریہ جناب محمد سہیل صاحب اور ڈاکٹر توصیف صاحب, آپ دونوں صاحبان کا. اب ہم اپنے اگلے موضوع کی جانب جائیں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد.
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیہ صاحبہ, کیا اس کی وجہ اسلامو فوبیا ہے؟ کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں, لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہے.
کوآپریشن وتھ کنٹریز لائک پاکستان, وی آر آلریڈی پارٹنرنگ وتھ ان دس فائٹ اگینسٹ ٹیررزم.
کہ پاکستان کا پورے کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ میں تلف نہ کر سکے.
غیر جانبدار بحث.
کہ ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر, ساتھ ہی عدالتیں, ساتھ ہی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں, کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟
پاکستان میں دیکھیں, ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز موضوع سے.
انڈیپینڈنس ایونیو واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ.
ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں گے کچھ بین الاقوامی موضوعات پر. جیسا کہ آپ خبروں میں سن چکے ہیں کہ شام میں سیدہ زینب کے روزے پر جو دمشق کے مضافات میں بم دھماکوں میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں. ادھر لیبیا میں جو نئی حکومت تو کی ہم حامی افواج ہیں, ان کا کہنا ہے کہ وہ اسلامک اسٹیٹ کے قبضے والے بندرگاہی شہر سرتے کا کنٹرول آئی سے چھیننے والے ہیں, جہاں شدید لڑائی ہو رہی ہے. اور اسی دوران مشرقی افغانستان اور بنگلہ دیش میں آئی ایس آئی نے کارروائیاں کی ہیں, آئی ایس نے کارروائیاں کی ہیں اور متعدد لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں بریگیڈیئر سعد نذری, جن کا تعلق انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز سے ہے. یہ بتائیے مجھے جناب بریگیڈیئر سعد نذری صاحب کہ یہ جو شام میں ہو رہا ہے اس کی جو کیا اس بات کی علامت ہے کہ آئی ایس وہاں پر اسٹرانگ ہولڈ رکھے ہوئے. سعد نذری صاحب آپ لائن پر ہیں؟
شام میں
جی
ہلو
جی بولیے.
ہلو
بولیے, آپ کی آواز آ رہی ہے.
جہاں تک آئی ایس کا تعلق ہے تو اس کی ابتدا تو ہوئی تھی شام اور عراق کے علاقے پر جب انہوں نے قبضہ کیا تھا, اور سب سے پہلے ان کی ریکروٹمنٹ اور ان کے بغدادی جو ہیں ادھری سے تعلق, ابو بکر البغدادی ادھری سے تعلق رکھتے ہیں, اور ادھر سے اور پھر یہ مشرق وسطی میں اور اس کے علاوہ افغانستان پاکستان بنگلہ دیش وغیرہ اس خطے میں بھی پھیل گئے, جس کو خراسانی چھتر کہتے ہیں. تو جہاں تک ان کے افریقہ میں خصوصاً لیبیا وغیرہ جانا, تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. اب وہ مائنڈ سیٹ یہ نہیں ہے کہ بھائی وہ کہاں پر کتنا کمزور ہے, کتنا ان کے فٹ پرنٹس پائے جاتے ہیں, کتنے ان کی فائٹنگ کیپیبلٹی ہے, یا کتنے حصے زمین کے حصے پر ان کا قبضہ ہے, بلکہ یہ ایک مائنڈ سیٹ پھیلتا جا رہا ہے. اور میرے خیال میں کہ جو دنیا ہے اور جو ممالک ان کے خلاف برسر پیشکار ہیں
جی,
اور وہ کوئی ایسی کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ اس بیانیہ کو شکست دی جائے, اور جس بیانیہ کے ساتھ وہ وجود میں آئے ہیں فزیکلی تو ان کو کمزور کیا جا سکتا ہے, ایک خطے سے ختم کر کے وہ دوسرے خطے میں سر اٹھا لیں گے, کیونکہ ان کی مثال وہ سہیل کسی ہے جو کہ اس کے لیے سرحدیں وغیرہ, ان کے لیے علاقے, ان کے لیے میدان, صحرا, پہاڑ کوئی حیثیت نہیں رکھتے, اور یہ سرایت کر جاتے ہیں, زیر زمین سرایت کر جاتے ہیں اور دماغوں میں دلوں میں سرایت کر جاتے ہیں.
اچھا, اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی,
تو اس مائنڈ سیٹ کو روکتا ہوگا.
اچھا, میرے پاس
بات یہ ہوتی ہے
جی
کہ یہ ایک ریئیکشن تو ہوتا ہے.
بریگیڈیئر صاحب میرے پاس وقت بہت کم ہے, مجھے یہ بتائیے کہ آپ جو لیبیا میں سن رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ لیبیا میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر یہ کمزور پڑ گئے ہیں, اب لیبیا میں ان کی پوزیشن اب کمزور ہو گئی ہے؟
کمزور اور مضبوط ہونا ظاہر ہے کہ یہ ایک الگ فینومینا ہے. نہیں, کمزور ہونا یا مضبوط ہونا ایک الگ فینومینا ہے
جی.
میں اس کے پہلے کی بات کرتا ہوں تو ظاہر ہے کہ جہاں پر ڈی سٹیبلائزیشن آئے گا ان کے لیے یہ فرٹائل زمین بن جاتی ہے. لیبیا میں ڈی سٹیبلائزیشن ہے, شام میں ہے, عراق میں ہے, افغانستان میں ہے, اسی طرح پاکستان میں, اور پھر بنگلہ دیش میں بھی جو ریئیکشن آ رہا ہے وہ ظاہر ہے کہ جو پہلے سے ان کی ون کے وہ تھے ان کو پانچ ہی لگا رہے ہیں, تو ظاہر ہے اس کا ایک ریئیکشن آتا ہے. یہ ایک نیچرل فینومینا ہے, تو اس فینومینا کو دیکھنا ہوگا. دنیا نے اس کو صرف فزیکل لحاظ سے شکست دینا یا کمزور کرنا نہیں ہے, اس مائنڈ سیٹ کو ایڈریس کرنا ہے, اس کے روٹ کاز کو ایڈریس کرنا ہے. اور وہ کس طریقے سے ایڈریس ہو جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ جب تک انصاف نہ ہو, سوشل جسٹس نہ ہو, برابر تقسیم نہ ہو, لائے نظر نہ ہو, حکومتیں مضبوط نہ ہو, تو ظاہر ہے کہ اور لوگوں کے دل اس میں نہ ہو
جی,
حکومتوں کے ساتھ, تو پھر اس قسم کے نئے واقعے نہیں ہو.
اچھا, اب یہ بتائیے مجھے کہ افغانستان میں تو ہیلو
بنتے جا رہے ہیں
بریگیڈیئر صاحب جی,
یہ ابھی تک کوئی نظر آ رہے کہ
بریگیڈیئر صاحب بالکل آخری بات, میرے پاس 20 سیکنڈ ہے, کہ افغانستان کے بعد اب بنگلہ دیش میں بھی یہ لوگ پہنچ گئے ہیں, بنگلہ دیش میں بھی ان کی پریزنس ہے اب
جی. بالکل بنگلہ دیش میں پہنچے, ہاں بالکل, انکار تو حکومت کر رہی ہے لیکن ہمیشہ
بہت 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 شکریہ بریگیڈیئر صاحب
جی, الیکشن سے ان سے کلیم سے پتا چلا,
بہت شکریہ, بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب. اور اب ایک اور موضوع, امریکہ میں ہوم لینڈ سیکیورٹی کے سیکرٹری جین جانسن کا کہنا ہے کہ جب سے انہوں نے عہدہ سنبھالا ہے ان کا مشن یہ رہا ہے کہ اس محکمے کے بارے میں امریکی مسلمانوں میں جو مثبت تصور ہے وہ قائم کیا جائے. ہماری ایک رپورٹ عاطف کی زبانی.
Part of our homeland security mission that I have pursued since I've been secretary is to build bridges to Muslim communities in the United States, to build bridges to American Muslim communities, to spread the word that our homeland security is your homeland security, your community is our community.
اور اس کے ساتھ ہی اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.